بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو जिन्हें कमज़ोर बनाकर रखा गया है और जो बराबर दुआ करते हैं कि खुदाया हमें इस करिए से निजात दे दे जिसके बाशिंदे जालिम हैं और हमारे लिए कोई सरपरस्त और अपनी तरफ से मददगार करार दे दे। ईमान वाले हमेशा अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं और जो काफिर हैं वो हमेशा तागूत की राह में लड़ते हैं, लिहाजा तुम शैतान के साथियों से जिहाद करो, बेशक शैतान का मकर बहुत कमज़ोर होता है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामीन अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समात फरमा रहे थे। सूरह निसा की आयात 75 ता 76 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली परहेजगार। सामीन हमारी ये नशियात आप मीडियम वे में 765 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sahar.tv.ir। सामीन हमारी नशियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील नोट फरमा लें। अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिर्दोपेश समात फरमाएंगे, उसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी। नात के बाद हजरत फातिमा मासूम कुम सलामुल्लाह अलैहा की मुनासिबत से खुसूसी प्रोग्राम पेश किया जाएगा, जिसके बाद आप प्रोग्राम आईने सहाफत समात फरमाएंगे। आईने सहाफत के बाद प्रोग्राम आइए फारसी सीखिए पेश किया जाएगा। फिर खबरों का दूसरा बुलेटिन आप समात फरमाएंगे। खबरों के बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी, उसके बाद प्रोग्राम यादों के झरोखे आप समात फरमाएंगे। प्रोग्राम यादों के झरोखे के बाद प्रोग्राम घर और घराना पेश किया जाएगा, उसके बाद खबरों का तीसरा और आखिरी बुलेटिन आप समात फरमाएंगे और अंदाज़े जहां पर हमारी नशरियात का इख्तिताम होगा। अजीज सामीन अभी आप लीजिए समात फरमाइए रेडियो तेहरान से प्रोग्राम गिर्दोपेश, जिसमें सबसे पहले आलमी खबरें पेश की जाएंगी।
रहमान रहीम। आलमी खबरों के साथ कायम रिजवी हाजिर खिदमत है, सलाम कबूल कीजिए और समाअत फरमाइए बाज अहम खबरों का खुलासा। हकायक की पर्दापोशी की अमरीकी कोशिशें नाकाम हो गईं। बहरा अहमर में F-18 तबाह हो जाने के अमरीकी एतराफ पर यमन का रद्द अमल। गजा पर गासिब सहयोनी हुकूमत की बमबारी का सिलसिला जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुआविन खसूसी की क्यादत में पाकिस्तानी वफद का दौरा तेहरान, ईरान एक्सपो 2025 में शिरकत। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, जिला जियारत में तसादुम, सिक्योरिटी अहलकारों की फायरिंग में 7 दहशतगर्द हलाक। सामीन अब समात फरमाइए खबरों की तफसील। یمن کی مسلح افواج کے ہاتھوں امریکی F-18 لڑاکا طیارے کو مار گرائے جانے کا ذکر کرتے ہوئے یمنی حکومت کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ امریکی فوج اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ یمنی حکومت کے ترجمان ہاشم شرف الدین نے کہا ہے کہ امریکی فوج پروپیگنڈے کے ذریعے یمن کی مسلح افواج کے ہاتھوں پہنچنے والے نقصانات کو امریکی رائے عامہ کو قبول کرنے کے لیے تیار کرنے پر مجبور ہوئی ہے۔ ہاشم شرف الدین نے کہا ہے کہ امریکی بحریہ نے آج اعتراف کیا ہے کہ ایک لڑاکا طیارہ بحیرہ احمر میں گر کر تباہ ہو گیا، جبکہ حادثے میں ایک F-18 ملاح زخمی ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ یمن میں میدان جنگ میں امریکہ کو جو خفیہ شکستیں ہوئی ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں جو اب تک منظر عام پر آئی ہیں۔ یمنی حکومت کے ترجمان نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی رائے عامہ کو دھوکہ دینے اور حقیقت کو مسخ کرنے یا چھپانے کی واشنگٹن کی کوششیں ناکامی پر منتج ہوں گی۔ امریکی بحریہ نے اعلان کیا ہے کہ اس کا ایک ملاح اس وقت زخمی ہوا جب لڑاکا طیارہ بحیرہ احمر میں طیارہ بردار بحری جہاز F-18 سے ٹکرا گیا۔ خبر رساں ادارے رویٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ طیارہ بردار بحری جہاز ہیری ٹرومین کے جس میں یہ واقعہ پیش آیا یمن میں انصار اللہ گروپ کے خلاف حملوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ درین اثنا یمن کی انصار اللہ تحریک کے سیاسی بیورو کے رکن محمد البخیتی نے منگل کی صبح اعلان کیا ہے کہ یہ گروہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا ہے اور جب تک جاری صہیونی حکومت کے ہاتھوں غزہ کے مظلوم عوام کا قتل عام جاری رہے گا وہ مذاکرات نہیں کریں گے۔ البخیتی نے واشنگٹن کے اس دعوے کو بھی مسترد کر دیا ہے کہ انصار اللہ فورسز کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے ہمارے جانی نقصان کے بارے میں فراہم کردہ اعداد و شمار غلط ہیں اور حملوں کی شدت کے باوجود ہمارے نقصانات بہت کم اور معمولی تھے۔ مہاجرین کے مرکز پر حالیہ حملے کا ذکر کرتے ہوئے انصار اللہ کے سیاسی بیورو کے اس رکن نے مزید کہا کہ اس مرکز کے قریب ہماری کوئی فوجی موجودگی نہیں ہے اور عام شہریوں کو نشانہ بنانا امریکہ کی مجرمانہ فطرت کو ظاہر کرتا ہے۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے زمینی حملوں اور گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے جس کے نتیجے میں مزید فلسطینی خواتین اور بچے خاک و خون میں غلطاں ہو گئے۔ غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے حملوں کا نیا سلسلہ گزشتہ 43 دنوں سے بدستور جاری ہے۔ صہیونی فوج غزہ پر اپنے نئے حملوں کی لہر میں اب تک شہر غزہ، شمالی غزہ اور جنوبی غزہ کے خان یونس علاقے میں وحشیانہ جرائم انجام دے رہی ہے، جبکہ غزہ میں ہر طرف مفلسی اور بھوک مری کا دور دورہ ہے۔ غزہ میں سرکاری انفارمیشن سینٹر کے سربراہ اسماعیلی الثوابا نے کہا ہے کہ غزہ میں ہر طرف ایسا انسانی المیہ اور خوراک کی قلت ہے جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی، اور خاص طور پر جنوبی غزہ کے تمام گوداموں اور بازاروں میں غذائی اشیاء کے ذخائر تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ شہر غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں دسیوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ مرکزی غزہ کے النصیرات کیمپ میں واقع ایک مکان پر بھی اسرائیلی فوج نے بمباری کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیلی فوج نے شمالی شہر رفح میں کچھ مزید رہائشی عمارتوں پر بمباری کر کے انہیں کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی مشرقی شہر غزہ کے علاقوں پر صہیونی حکومت کی گولہ باری کے ساتھ ہی اسرائیلی فوج نے اس علاقے کی رہائشی عمارتوں کو بھی منہدم کر دیا۔ فلسطینی ذرائع نے مغربی خان یونس میں ایک ہولناک دھماکے کی خبر دی ہے۔ الجزیرہ کے مطابق مغربی خان یونس کے المواسی پناہ گزین کیمپ پر غاصب صہیونی حکومت کے حملے کے نتیجے میں ایک بچی شہید ہو گئی۔ فلسطینی ذرائع نے بھی المواسی میں فلسطینیوں کے کیمپ پر گولہ باری اور فائرنگ میں 4 افراد کے شہید اور دسیوں کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ فلسطین کے الاقصا ٹی وی نے بھی رپورٹ دی ہے کہ صہیونی فوجیوں نے مشرقی خان یونس کے عباس الکبیرہ ٹاؤن کے مضافات میں سخت گولی باری کی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی جنرل سیکرٹری اگینس کالمارڈ نے یہ کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کی حکومت کے ابتدائی 100 دن امریکہ کے لیے اور انسانی حقوق کے لیے بھی ایک المیہ رہے ہیں۔ کالمارڈ نے برسلز میں ایک اجلاس میں کہا ہے کہ ٹرمپ حکومت نے اقتدار کے مراکز پر سرمایہ داروں اور کمپنیوں کے قبضے کی زمین ہموار کی ہے اور ایلن مسک جیسے افراد کو حکومتی اداروں پر زیادہ تسلط حاصل کروایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال بڑے پیمانے پر بدعنوانی اور جھوٹ پر منتج ہوئی۔ کالمارڈ نے کہا کہ دنیا بھر کی حکومتوں کو اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا چاہیے اور پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں اور آئندہ نسلوں کو نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ ہیومن رائٹس واچ کی جنرل سیکرٹری نے فلسطینیوں کی گہری تکلیفوں پر امریکہ، جرمنی اور برطانیہ جیسے ملکوں کی بے توجہی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ممالک اسرائیل کو ہتھیار دے کر اور اپنے ملکوں میں احتجاجی مظاہروں کو کچل کر فلسطینیوں کو درپیش اس صورتحال میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ آج انہیں معاف کیجیے گا انہوں نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ آج انہی ممالک نے انسانی حقوق کے چارٹر کو تباہ و برباد کر دیا۔ کالمارڈ نے کہا کہ ان ممالک نے اقوام متحدہ کے منشور نسل کشی کے جرم کی روک تھام اور سزا کے کنونشن نیز قانون کی حکمرانی جیسے اصول و مفاہیم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یورو میڈیٹرینین ہیومن رائٹس واچ نے یہ کہا ہے کہ یمن میں امریکہ نے بین الاقوامی قانون سے ماورا طاقت کے طور پر کام کیا اور بین الاقوامی احتساب و جواب دہی کے اصولوں کی خلاف ورزی کی۔ یہ رپورٹ ایسے عالم میں سامنے آئی ہے کہ جب علاقے میں بحرانوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور امریکہ ان بحرانوں کی علت اور حل تلاش کرنے کے بجائے کشیدگی بڑھانے اور فوجی کاروائیوں پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ یورو میڈیٹرینین ہیومن رائٹس واچ نے عالمی اداروں سے اپیل کی ہے کہ حالیہ حملوں کے سلسلے میں زمینی حقائق کے مطابق تحقیقات انجام دینے کے لیے خود مختار کمیٹی تشکیل دی جائے۔ ہیومن رائٹس واچ نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ میں عام شہریوں کے خلاف جنگی جرائم میں اسرائیل کے ساتھ تعاون اجتناب معاف کیجیے گا کے ساتھ تعاون سے اجتناب کرے اور بین الاقوامی قوانین کا احترام کرے۔ امریکہ صہیونی حکومت کی حمایت میں 25 مارچ 2025 سے یمن پر حملے کر رہا ہے اور اس ملک کے عسکری مراکز اور رہائشی علاقوں پر بمباری کر رہا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم کے معاون خصوصی سوشل ویلفیئر منسٹر اور ڈپٹی منسٹر آف کامرس پر مشتمل ایک وفد نے ایران کے 7ویں ایکسپورٹ پوٹینشیل ایگزیبیشن ایکسپو 2025 میں شرکت کی۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی وزیر اعظم کے معاون خصوصی طلحہ برکی پنجاب کے سوشل ویلفیئر منسٹر سہیل شوکت بٹ اور ڈپٹی منسٹر آف کامرس ماریا قاضی نے بھی تہران میں منعقد ایران کے 7ویں ایکسپورٹ پوٹینشیل ایگزیبیشن ایکسپورٹ 2025 کا دورہ کیا۔ تہران میں پاکستان کے سفیر محمد مدثر ٹیپو نے اس حوالے سے کہا ہے کہ اعلیٰ سطحی پاکستانی وفد نے زاہدان چیمبر آف کامرس اینڈ انٹرسٹس کے یوتھ کے معاف کیجیے گا کہ بوتھ سمیت ایران ایکسپو کے نمائشی یوتھ کا دورہ کیا اور ایرانی حکام بشمول نجی شعبے اور مختلف وفود سے ملاقات اور تبادلہ خیال کیا۔ اس دور میں پاکستان اور ایران کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اس موقع پر پاکستانی وفد نے ایران کی صنعتی صلاحیتوں کی بھی تعریف کی اور دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان عوامی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی طلحہ برکی نے بندر عباس میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے پر گہری ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے کشمیر لائن آف کنٹرول پر ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان کشیدگی بدستور اعلیٰ ترین سطح پر موجود ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق لائن آف کنٹرول پر ہندوستان اور پاکستان کی افواج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ مسلسل پانچویں دن بھی جاری رہا۔ بتایا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے فوجیوں نے ایک دوسرے پر بلا اشتعال فائرنگ شروع کرنے کا الزام لگاتے ہوئے فائرنگ کا تبادلہ کیا ہے، تاہم کسی دو طرفہ فائرنگ میں کسی جانی نقصان کی خبر نہیں ہے۔ اس دوران پاکستان نے بھیمبر سیکٹر پر ہندوستان کا ایک جاسوس کواڈ کاپٹر مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ یاد رہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مجموعی طور پر 3,333 کلومیٹر سرحدی پٹی پائی جاتی ہے، جس میں 221 کلومیٹر بین الاقوامی سرحد اور 724 کلومیٹر لائن آف کنٹرول ہے جو کشمیر میں واقع ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے علاقے زیارت میں سیکورٹی اہلکاروں نے 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق بلوچستان کے ضلع زیارت میں سیکورٹی اہلکاروں اور مسلح دہشت گردوں کے درمیان جھڑپ میں 7 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ پاکستان کے انسداد دہشت گردی کے ادارے سی ٹی ڈی نے دہشت گردوں کا تعلق ممنوعہ بلوچ لبریشن آرمی سے بتایا ہے۔ سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ خفیہ اطلاع ملنے پر آپریشن کیا گیا، جس میں 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا اور ان کے پاس سے وافر مقدار میں اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف کاروائیوں میں تیزی آ گئی ہے اور گزشتہ دنوں پاکستان کی فوج نے افغانستان کی سرحد کے قریب 71 تکفیری دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ کینیڈا کے پارلیمانی انتخابات لبرل پارٹی نے جیت لیے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے اوٹاوا میں صحافیوں سے گفتگو میں اپنی پارٹی کی جیت کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے اپنی پارٹی کی کامیابی کے اعلان کے ساتھ ہی پارلیمنٹ میں سبھی جماعتوں کے تعمیری تعاون کی امید بھی ظاہر کی ہے۔ دوسری طرف کنزرویٹو پارٹی نے عام انتخابات میں اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق کینیڈا کے پارلیمانی انتخابات میں لبرل پارٹی 114 نشستیں حاصل کر چکی ہے اور 48 نشستوں پر اس کو برتری حاصل ہے، جبکہ کنزرویٹو پارٹی کو 106 نشستیں مل چکی ہیں اور 43 پر برتری حاصل ہے۔ اس کے علاوہ بلاک کیوبک کو 19 اور این ڈی پی کو 2 سیٹیں ملی ہیں۔ کینیڈین پارلیمنٹ کے 343 نشستوں کے ایوان میں جیت کے لیے 172 نشستیں درکار ہوتی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے خبروں کا پہلا بلٹن سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی قائم رضوی۔ اور سامعین، اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے جناب حسین تقوی صاحب کو۔ انہیں خوش آمدید کہتے ہیں, اسٹوڈیو میں سلام کرتے ہیں, چلتے ہیں ان کی خدمت میں. جی حسین تقوی صاحب, پہلگام میں دہشت گردانہ واقعے کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی ہے اور دونوں ملکوں کے تند و تیز بیانات نے دونوں ایٹمی پاور رکھنے والے ملکوں کو جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے. اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے پاکستان اور ہندوستان کے وزراء اعظم کے ساتھ ٹیلی فون گفتگو میں ایران کی جانب سے کشیدگی کم کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش بھی کی ہے. موجودہ کشیدگی پر آپ کیا تجزیہ فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین اختر صاحب, میں آپ کی خدمت میں اور تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں, اور ہمارا یہ پروگرام, ہماری یہ نشریات ریڈیو تہران کی, اس کے سامعین کی وسعت جو ہے وہ برصغیر پاک و ہند کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور ہندوستان اور پاکستان میں تقریباً تمام علاقوں میں ریڈیو تہران کی آواز سنی جاتی ہے. لہذا ہم یہاں سے جو بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے وہ دونوں ملکوں کے تعلق سے محبت اور آشتی, اور اس زاویے سے دونوں ملکوں کو صبر و تحمل اختیار کرنے کے حوالے سے, جیسا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر جناب ڈاکٹر مسعود پزیشکیان, وزیر خارجہ سید عباس عراقچی, اور اسی طریقے سے وزارت خارجہ کے ترجمان, اور اسی طریقے سے دیگر حکام نے اپنے الگ الگ بیانات میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ علاقہ جو ہے ایک نئے ایڈونچر کا متحمل نہیں ہو سکتا, اور کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ معاملات کو مذاکرات اور باہمی گفت و شنید کے ساتھ جو ہے وہ حل کی طرف لے جایا جائے, تاکہ جو ہے وہ علاقے میں کوئی نئی کشیدگی جو ہے وہ وجود میں نہ آئے. حسین اختر صاحب, جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہندوستان علاقے کا ایک بہت بڑا ملک ہے جس کی آبادی جو ہے وہ سوا عرب سے بھی تجاوز کر گئی ہے, بہت سے جگہوں پر جو ہے وہ ڈیڑھ عرب بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے. بہرحال ایک وسیع و عریض ملک ہے, اور اس کی سرحدیں جو ہیں وہ کئی ملکوں سے ملتی ہیں, چین, پاکستان, اسی طریقے سے دیگر ممالک کے ساتھ جو ہے وہ سرحدیں ملتی ہیں. اسی طریقے سے پاکستان بھی علاقے کا ایک اہم اور جو ہے فعال سیاسی سرگرمیوں کا حامل ملک ہے, اور مختلف عنوانات سے پاکستان کی اسٹریٹجک حیثیت جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. لہذا جو پیغام اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے دیا ٹیلی فونی گفتگو میں, اور جو اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے مثلا ٹویٹر کے ذریعے سے ایکس پر جو ہے پیغام جو ہے وہ دیا, اسی طریقے سے وزارت خارجہ نے, ان سب کا لب لباب جو ہے وہ یہی ہے کہ دونوں ملک جو ہے وہ باہمی گفت و شنید کے ذریعے سے جو ہے وہ مسائل کو حل کریں. کشمیر کا مسئلہ ایک بہت ہی دیرینہ جو ہے وہ مسئلہ ہے, اور تقریباً جب سے انگریز اس علاقے سے گئے ہیں اس کے بعد سے جو ہے یہ ایک مسئلہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ رہا. اس کے علاوہ بھی کچھ سرحدی جو ہے وہ مسائل ہیں, لیکن ہمیشہ پاکستان اور ہندوستان نے مل بیٹھ کر جو ہے وہ مسائل کو حل کیا, اور مل بیٹھ کر ہی مسائل حل کرنے سے راہیں جو ہیں وہ نکلتی ہیں. لہذا جو ہے وہ کسی بھی صورت میں کشیدگی جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. درست ہے کہ اس صورتحال سے جو ہے کچھ انجانی قوتیں جو ہیں وہ غلط فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کرتی ہیں, اور دونوں ملکوں میں ایسے مثلاً عوامل موجود ہیں کہ جو فرصت طلب ہوتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ایسے مواقعوں سے. تو لہٰذا اس رجحان کو قطعی طور پر جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے کہ جنگ و جدال سے کوئی مسئلہ جو ہے وہ حل ہوگا، بلکہ جنگ و جدال سے مسائل ہی پیدا ہوتے ہیں، کوئی نتیجہ جو ہے پرامن نہیں نکل سکتا۔ لہذا پرامن نتیجے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ آپس میں بیٹھے۔ ہم نے گزشتہ روز سلامتی کونسل کا جو بیانیہ آیا اس کو بھی دیکھا پڑھا، اور اس بیانیے میں بھی جو ہے وہ دونوں ملکوں سے اسی بات کی جو ہے وہ امید کی گئی تھی کہ مسائل کو جو ہے وہ گفت و شنید کے ذریعے سے حل کیا جائے۔ اب یہ معاملہ ہوا کیا؟ دہشت گردی کا ایک واقعہ جو ہے پہلگام میں پیش آیا اور نہایت ہی دردناک واقعہ تھا۔ اس سے پہلے بھی بہت سے مواقعوں پر جو ہے وہ دہشت گردانہ واقعات جو ہے وہ رونما ہوئے ہیں، پاکستان میں بھی رونما ہوئے ہیں، ہندوستان میں بھی رونما ہوئے ہیں۔ اگر ہم اوور آل ایک سیناریو دیکھیں دہشت گردی کی کارروائیوں کا، تو اس میں پاکستان نے بھی جو ہے وہ بہت قربانیاں دی ہیں، دہشت گردی کی پاکستان جو ہے وہ بھیڑ چڑھا ہے، اور گزشتہ ایک دہائی میں جو ہے وہ جیسا کہ پاکستان کہتا رہا ہے کہ 70,000 سے زیادہ افراد جو ہے وہ دہشت گردی کی بھیڑ چڑھے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی جانیں جو ہیں وہ دی ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اگر ہندوستان میں دیکھیں تو ہندوستان میں بھی جو ہے وہ دہشت گردانہ واقعات رونما ہوتے رہے ہیں، اور پہلگام کا واقعہ جو ہے وہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، لیکن پاکستان نے جو ہے وہ اس کی جو ہے مذمت کی ہے۔ اسی طریقے سے ہندوستان بھی اگر پاکستان میں کوئی دہشت گردانہ واقعات ہوتے ہیں اس کی مذمت کرتا ہے، لیکن جو ہے بلیم پولیٹکس جو ہے وہ بغیر کسی ثبوت کے، چاہے وہ پاکستان کی طرف سے ہو چاہے وہ ہندوستان کی طرف سے ہو، وہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جو ہے وہ ثبوت اور جو ہے دلیل کے ساتھ جو ہے وہ آگے۔ پاکستان نے ایک جو اچھا پیغام دیا وہ یہ کہ آئیے بیٹھیں، اس کی تحقیقات کی جائے، اور اگر کوئی جو ہے اس حوالے سے عالمی سطح کی تحقیقات بھی کی جائیں تو پاکستان اس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ ایک، ہم اس کو جو ہے وہ ایک حسن نیت کے اعتبار سے جو ہے وہ ایک اچھا شگفت جانیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہندوستان میں بھی جو ہے وہ اس حوالے سے اور اس مسئلے کو لے کر ہم مختلف رجحانات دیکھ رہے ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں نے جو ہے وہ اس واقعے کو ایک سیکیورٹی کی ناکامی بھی قرار دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے مذمتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ہندوستان میں جو مسلم کمیونٹی ہے، حتیٰ کہ کشمیر کے جو عوام ہیں انہوں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے، اور کشمیر کے وزیر اعلیٰ نے گزشتہ روز اسمبلی میں اس واقعے پر مذمتی قرارداد منظور کروائی اور کہا کہ ہمارے دل جو ہیں اس واقعے کو لے کر جو ہے وہ دکھی ہیں۔ ہر دل کے جو واقعاً امن و صلح کا خواہاں ہے وہ اس قسم کے واقعات پر کبھی بھی جو ہے وہ کوئی ایسا رد عمل ظاہر نہیں کرتا کہ جس سے کشیدگی میں اضافہ ہو، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی بھی طرح سے ماحول کو پرتنش بنانے سے بہتر ہے کہ ایک سکون کی فضا جو ہے وہ مہیا کی جائے۔ یہاں پر جو ہے وہ ہندوستان نے کچھ اقدامات فوری طور پر اس مسئلے کے بعد لیے، چونکہ بہرحال ایک عوامی پریشر بھی ہوتا ہے، حکومت ہے اس کو جو ہے وہ عوامی جو ایک رائے عامہ ہوتی ہے، عام جو عوام ہوتی ہیں ان کے اذہان کو بھی مطمئن کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا ہم نے دیکھا کہ اس واقعے کے فوراً بعد ہندوستان نے اسٹیپس کچھ اٹھائے کہ جس کے اندر پاکستان کو جو ہے وہ مثلاً سندھ ٹاکس معاہدہ جو ہے اس کو معطل کر دیا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بارڈرز بند کر دیے، جو پاکستانی ویزے پہ لوگ آئے ہوئے تھے ان کو فوری طور پر ملک چھوڑنے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا۔ اس کے مقابل میں پاکستان نے بھی اپنی فضائی حدود جو ہے وہ انڈین ایئر لائنز کے لیے جو ہے بند کر دی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ شملہ معاہدے کے حوالے سے بھی پاکستان نے اپنے تحفظات کو جو ہے وہ دہرایا۔ خیر، ان باتوں کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کشیدگی اور تیز و تند بیانات جو ہیں اس سے بہتر ہے کہ ہوش مندانہ طریقے سے مسائل کے رائے حل کی طرف جایا جائے اور دہشت گردی جو ملکوں کا اصلی ایک مسئلہ ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں جنگیں ملکوں کی ترقی و پیش رفت کو کوسوں دور کر دیتی ہیں، جنگیں جو ہیں وہ ویرانے میں جو ہے وہ آبادیوں کو تبدیل کر دیتی ہیں، جنگیں جو ہیں وہ ملکوں کی اقتصاد پر ایک بہت بڑا بوجھ بن جاتی ہیں، لہذا جتنا ممکن ہو سکے، اور اس سے علاقہ جو ہے وہ ناامنی کا شکار ہو جاتا ہے، لہذا ان قوتوں کو جو یہ چاہتی ہیں کہ علاقہ ناامن رہے اور وہ اپنے مفادات کو جو ہے وہ حاصل کریں، لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے کسی اقدام سے حتمی طور پر گریز کیا جائے کہ جو کشیدگی میں اضافے کا موجب بنے، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حالات کو پرامن، بات چیت اور ٹھوس رائے حل کی طرف جو ہے وہ لے جایا جائے۔ اور اسلامی جمہوریہ ایران نے اس حوالے سے ثالثی کی پیشکش کی ہے اور کہا ہے کہ مل بیٹھ کر مسائل کو حل کرنے میں ہی علاقے کی بہتری اور امن کی فضا قائم کرنے کے لیے اچھے مواقع پیدا ہوں گے۔
بہت بہت شکریہ حسین تقوی صاحب، اس منصفانہ، مؤدبانہ اور بہترین انداز سے تجزیے پر ہم آپ کے نہایت ہی شکر گزار ہیں۔ سامعین، آپ نے بھی غور کیا ہو کہ ہمارے آج کے مہمان نے کس انداز سے دونوں برادر ملکوں کے حوالے سے گفتگو کی منصفانہ انداز سے، اور اگر تنش کم ہو جائے تو انسان میں محبت برقرار رہتی ہے، میل جول برقرار رہتا ہے، ملک ترقی کرتا ہے۔ نہایت ہی بہترین انداز سے، منصفانہ انداز سے ہمارے مہمان نے آپ کے سامنے گفتگو کی۔ امید ہے کہ آپ کے ذہنوں میں بھی اچھی اچھی باتیں آئی ہوں گی۔ ہمیں اپنی مفید آرا سے ضرور نوازیے گا۔ بہترین انداز گفتگو اور منصفانہ انداز تھا ہمارے مہمان کا، آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہم آپ کے مفید آرا کے منتظر ہیں۔ اور سامعین، اسی طرح سے ہم اپنے مہمان کو خدا حافظ کہتے ہیں اور گرد و پیش کے ختم ہونے کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر بچے ہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، امداد کی جبی، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اب آ
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، عام طور پر ہمارے معاشرے میں بدلہ سنجی اور مزاح کو برا سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر مذہبی افراد ہنسنے ہنسانے کو برا سمجھتے ہیں، لیکن مزاح اگر حد میں ہو تو نہ فقط یہ کہ اس میں کوئی عیب نہیں بلکہ خدا کی دوستی کا باعث ہے۔ جس طرح ایک عام انسان انفرادی اور اجتماعی طور پر ذمہ دار ہے، اس سے کہیں زیادہ ذمہ داری علماء کی ہے، اور جس طرح علم کا مرتبہ بڑھتا ہے اس طرح ان کے وظائب میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور جب فقیہ کی منزل پر پہنچتا ہے تو اس کے علمی مقام کے ساتھ عملی منزلت بھی بڑھنی چاہیے۔ تخلیق انسان کا حقیقی مقصد عبادت ہے، اور عبادت بغیر معرفت کے ممکن نہیں، اور معرفت کا براہ راست تعلق علم سے بھی ہے، لہذا مقصد حصول علم خداوند عالم کی معرفت اور نتیجہ معرفت عبادت، اور عبادت کا ایک انداز مخلوق کی خدمت بھی ہے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اکثر اوقات علم ذاتی شہرت اور نام و نمود کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، اس صورت میں جتنا علم بڑھتا ہے خدا سے دوری اور مخلوق کی خدمت کرنے کے بجائے اس سے خدمت لینے میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو شخص اس لیے علم حاصل کرے کہ اس کے ذریعے علماء پر فخر کرے، یا احمقوں سے بحث کرے، یا لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائے، وہ آگ میں اپنی جگہ بنائے گا۔ بے شک علمی سربراہی کا حق صرف اس کے اہل ہی کو ہے۔ متکبر انسان معمولی معاملات میں بھی اپنی شان و شوکت کو خطرے میں محسوس کرتا ہے، چنانچہ تکبر ایک بری صفت ہے اور خدا متکبرین کو پسند نہیں کرتا، جبکہ اس کے مقابلے میں متواضع انسان چھوٹے چھوٹے اللہ کے پسندیدہ کاموں کے ذریعے بھی اپنی شان میں اضافہ کرتا ہے اور معمولی کاموں کو اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتا۔ اسی لیے تواضع اللہ کی پسندیدہ صفات میں سے ایک صفت ہے جو انسان کی شخصیت میں چار چاند لگاتی ہے اور اسے جذاب بنا دیتی ہے۔ تواضع کی علامات بھی بے شمار ہیں۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے دختر رسول حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے ترتیب دیا گیا ہمارا خصوصی پروگرام۔ اس حوالے سے ہم آپ تمام حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ لیجئے سماعت فرمائیے ہمارا خصوصی پروگرام۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں رباب منصوری اور طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے۔ سامعین، حضرت معصومہ بنت موسیٰ بن جعفر کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے دلی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہوئے
ہمارے جانب سے بھی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولایت باسعادت کی مناسبت سے دلی ہدیہ تبریک کو تہنیت عرض ہے۔
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ،
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ،
رحمت نبی سایہ رحمت ہے فاطمہ،
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ،
چار آیتیں ہیں جلوہ فگن جس کی گود میں،
چار آیتیں ہیں جلوہ فگن جس کی گود میں،
قرآن پنج تن کی وہ صورت ہے فاطمہ،
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ،
شوہر ولی پدر ہے پیمبر پسر امام،
شوہر ولی پدر ہے پیمبر پسر امام،
کتنی عظیم دین کی طاقت ہے فاطمہ،
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ،
مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ،
مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ،
مریم تو داغ عبادت ہے فاطمہ،
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ،
بارہ امام شہر امامت کے شہریار،
بارہ امام شہر امامت کے شہریار،
لیکن حصار شہر امامت ہے فاطمہ،
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ،
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ،
دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے،
دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے،
حیدر اگر نماز ہے نیت ہے فاطمہ،
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ،
رحمت نبی ہے سایہ رحمت ہے فاطمہ،
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ۔
سامعین، حضرت معصومہ بنت موسیٰ بن جعفر کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے مختصر سے عرائض لے کر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔
مدح معصومہ ام میں کہتا ہے، زمانہ دیکھ رہا ہے وقار معصومہ، زمانہ دیکھ رہا ہے وقار معصومہ، جوار بنت نبی ہے جوار معصومہ، جو بٹ رہی ہے مسلسل زکات علم و شعور، یہی ہے برکت لیل و نہار معصومہ، یہ مجتہد ہوں مراجع ہوں یا ولی فقیہ، ہر ایک زمانے میں ہیں اعتبار معصومہ، بلندیاں جسے جھک کر سلام کرتی ہیں، زمین قم پہ ہے روشن منارے معصومہ، یہاں ملائکہ محو طواف رہتے ہیں، ہے عرش والوں کا کعبہ مزار معصومہ۔
معصومہ سلام اللہ علیہا یکم ذکادہ 173 ہجری قمری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئیں، اور ایک دوسری روایت کے مطابق 183 ہجری قمری میں دنیا میں تشریف لائیں۔ بی بی کی والدہ ماجدہ کا نام نجمہ خاتون اور دوسری روایت کے مطابق خزران تھا۔ آپ کا نام فاطمہ اور آپ کے القاب میں طاہرہ، عابدہ، رضیہ، تقیہ، عالمہ، محدثہ، حمیدہ اور رشیدہ شامل ہیں، جو اس عظیم خاتون کے فضائل اور خوبیوں کے پہلوؤں کو ظاہر کرتے ہیں۔ آپ کا سب سے مشہور لقب معصومہ تھا۔ اس عظیم خاتون نے اس گھر میں آنکھیں کھولیں جو گھرانہ فضائل، اخلاقی، عبادی، زہد و تقویٰ، پاک دامنی اور یاد خدا رکھنے والے گھرانے سے مشہور تھا۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا دختر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام کی بہن اور امام محمد تقی علیہ السلام کی پھوپھی ہیں۔ ابن سباق مالکی کہتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے تمام فرزندان صاحبان فضیلت ہیں، لیکن امام رضا علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ فضیلت امام کاظم علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کو حاصل ہیں۔ شیخ عباس قومی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صاحبزادیوں میں سب سے زیادہ با فضیلت اور سیدہ جلیلہ معظمہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا تھی۔
سامن، فرزند رسول خدا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا کے لیے ایک حرم ہے اور وہ مکہ ہے، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک حرم ہے اور وہ مدینہ ہے، امیر المومنین علیہ السلام کے لیے ایک حرم ہے اور وہ کوفہ ہے، اور ہم اہل بیت کے لیے ایک حرم ہے اور وہ قم ہے، عنقریب وہاں میری اولاد میں سے ایک خاتون دفن کی جائے گی جس کا نام فاطمہ ہوگا، جس نے معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت اس کی شان و منزلت سے آگاہی رکھنے کے بعد کی، تو اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ حضرت امام جواد علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، جو بھی میری پھوپھی حضرت معصومہ کی قبر کی زیارت شہر قم میں ان سے محبت اور معرفت کے ساتھ کرے گا تو وہ شخص اہل بہشت میں سے ہوگا۔ جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا مدینہ کی خواتین کے درمیان نبی اکرم کی احادیث بھی نقل فرماتی تھیں اور عباسی دور کی غبار آلود فضاؤں میں حق و حقانیت کی شمعیں بھی روشن کیے ہوئے تھیں۔ چنانچہ حدیث غدیر اور حدیث منزلت کے راویوں میں آپ کا نام بھی ذکر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت علیہ السلام کے دوستوں کی شان و منزلت میں بھی آپ نے معصومین علیہ السلام سے احادیث نقل کی ہیں۔
حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا علوم آل محمد پر دسترس رکھتی تھیں۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے علمی مقام کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ ایک دن کچھ شیعہ مدینہ میں آئے، ان کے پاس چند سوالات تھے کہ وہ ان کے جوابات کو امام کاظم علیہ السلام سے پوچھنا چاہتے تھے۔ جب وہ شیعہ امام کاظم علیہ السلام کے گھر آئے تو معلوم ہوا کہ وہ سفر پر مدینے سے باہر گئے ہیں۔ اسی وجہ سے بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے ان کے سوالات کے جواب لکھ کر ان کو دیے۔ جب وہ واپس مدینہ سے باہر جا رہے تھے تو رستے میں ان کی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ امام کے پوچھنے پر ان لوگوں نے سارا ماجرا امام کو بتا دیا۔ جب امام کاظم نے ان کے سوالات اور اپنی بیٹی معصومہ کے جوابات لے کر مشاہدہ کیا تو تین مرتبہ فرمایا، فداہا ابوہا، یعنی اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے۔ قابل ذکر ہے کہ اسی کلام کو خود رسول خدا نے اپنی بیٹی حضرت زارہ سلام اللہ علیہا کے لیے بھی کئی مرتبہ ارشاد فرمایا تھا۔ ایک معصوم امام کا کسی کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرنا اس کی عظمت کا اندازہ لگانے کے لیے کافی ہے۔
سامن، شفاعت کا بالا ترین درجہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی دو خواتین کو بھی وسیع پیمانے پر شفاعت کا حق عطا کیا گیا ہے۔ ایک شفیعہ روز جزا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور دوسری حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شفیعہ روز جزا ہونے کے بارے میں روایت میں آیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کے موقع پر جبرائیل خداوند عالم کی طرف سے ایک ریشمی تختی لائے جس پر لکھا تھا، خداوند عالم نے امت محمدی کے گناہگار افراد کی شفاعت کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حق مہر قرار دیا ہے۔ شفاعت کرنے میں کوئی بھی خاتون شفیعہ محشر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد وسیع پیمانے پر حضرت معصومہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ہم پلہ نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، ان کی شفاعت سے ہمارے تمام شیعہ بہشت میں داخل ہو جائیں گے۔
جس طرح سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے ولایت کے حصار میں زندگی بسر کی، جس کی بہترین مثال روز مبائلہ ہو سکتی ہے، اسی طرح جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت نامے میں وارد ہوا ہے، السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا اختہ ولی اللہ، السلام علیک یا امتا ولی اللہ، سلام ہو آپ پر اے ولی اللہ کی بیٹی، سلام ہو آپ پر اے ولی اللہ کی بہن، سلام ہو آپ پر اے ولی اللہ کی پھوپھی۔ ان کلامات میں بھی حصار ولایت نظر آتا ہے جو امام رضا علیہ السلام نے جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کے لیے زیارت میں بیان کیا ہے۔ زیارت جناب معصومہ سلام اللہ علیہا انسان کو اعتماد بالنفس پیدا کرتی ہے۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کو معصومہ کا لقب امام رضا علیہ السلام نے زندگی میں نہیں بلکہ شہادت کے بعد عطا کیا ہے۔ امام علیہ السلام کا یہ لقب عطا کرنا ان کی عصمت پر دلیل ہے، اور فرمایا، جو میری بہن کی زیارت کم کرے ایسا ہے جس نے میری زیارت کی۔
السلام علی آدم صفوت اللہ، السلام علی نوح نبی اللہ، السلام علی ابراہیم خلیل اللہ، السلام على موسى كليم الله، السلام على عيسى روح الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا صفي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله خاتم النبيين، السلام عليك.